نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 تک کا مکمل خلاصہ اور اس کی مختصر سی بحث آپ حضرات نے گزشتہ متعدد جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں درس قرآن کے عنوان سے سماعت فرمائی۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں شکر کے لیے اور ایک بندے کو شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اور عبادات اور ریاضات کے اندر شکر کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس پر ایک تفصیلی خطاب، ان تمام بزرگان دین کے اقوال کا مجموعہ تقریباً 2 درسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب شکر کس طرح کرنا چاہیے، شکر کی شرائط کیا ہے، شکر کن چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر کی کتنے زاویے اور اقسام ہیں، وہ تمام تفصیل آپ نے صحیح احادیث سے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی۔ اب اسی چیز کو تھوڑا اور کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ شکر کی پہلی ایک بنیاد بیان کی تھی کہ ہمارا تم پر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس بچھی ہوئی زمین پر ہم نے تمہیں ٹھہرنے کی طاقت عطا فرمائی، کھڑے ہونے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، پھر اس کے بعد تمہارے زیست کے سامان اور تمہاری معیشت کے سامان جو اس پر تھے، وجعلنا لکم فیہا معائش، اس میں تو تمہاری معیشت اور تمہاری زندگی بسر کرنے کے سامان تھے، وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر اور مہیا کر دیے۔ یہ شکر کا بالتدریج ذکر ہو رہا ہے کہ زمین پر پہلے تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت ہم نے دی، اس کے بعد تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے ہم نے چیزیں پیدا کی تھی، اس کو حاصل کرنا، اس کو اپنے تصرف میں لانا، اس کو استعمال کرنا جس طرح تم چاہو، اس میں ترقی کرنا، یہ ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر مزید شکر کے گوشے کو واضح کرتے ہوئے ایک بہت پرانی حقیقت یہاں پر یاد کرائی جا رہی ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو بھول نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے انعامات کی تاریخ بہت قدیم ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہاری جانب سے شکر کے سجدے کی تاریخ بھی بڑی قدیم ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس تاریخ اول کی طرف دوبارہ اشارہ کیا کہ تم ہمارے ناشکرے کیسے ہو سکتے ہو، ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، ہم نے تمہیں اندھیرے سے اجالے میں لایا ہے، ہم نے تمہیں جب تمہارا کوئی وجود اور تم بلی بصری تھے تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا، تمہارے جسم میں ان گنت نعمتیں ہم نے لا کر جڑ دی، تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اپنی خلق کے اندر ہم نے تمہیں ایسے لاجواب بنایا کہ جسم و ساخت کے اعتبار سے تو بڑے بڑے جانور موجود ہیں لیکن ایک بچہ بھی اونٹ کی لمبی قطار کو ساتھ میں چلا کر لے جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے جسم کی ساخت کے اندر میں نے وہ جاذبیت اور وہ قوت رکھی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حیوان کو اور بڑی بڑی طاقتوں کو تم مسخر کر سکتے ہو، چاہے تمہارا جسہ وجود اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، ایک ہاتھی بھی اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تم ایک چھوٹی سی چھڑی سے اسے ہکاڑ سکتے ہو، اونٹ جیسا لین شین اگر جانور تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کو اپنے لیے مسخر کر سکتے ہو، درندے اور تمہارے سامنے آ جائیں تو تم اس کو اپنے لیے مسخر کر سکتے ہو اور اس کے اوپر تسلط قائم کر سکتے ہو۔ تو فرمایا یہ ہمارے انعامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ اپنے جسم کو دیکھو کہ کتنا نرم اور گداز جسم ہے تمہارا، لیکن ہم نے تمہیں صلاحیت اور قوت کتنی عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے تمہارے اندر لا کر ودیت کر دیا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمہیں ہم نے بنایا اور یوں تو زمین آسمان میں ہم نے خوبصورتی کے ان گنت مظاہر پیدا کیے ہیں لیکن ہم نے جسے اپنی تخلیق کا اعتدال ماڈل قرار دیا ہے وہ تمہاری ذات ہے۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں انعامات کے حوالے سے ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھو، ہم تمہیں تمہاری تخلیق کی تاریخ بتا دیتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے بہت خوبصورت شکل و صورت تمہیں عطا فرمائی ہے. اب ایک ایک چیز اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ تمہارا اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے جسم کی خود ساختی، تمہارے جسم کی یہ خوبصورتی، یہ رونائی، یہ جاذبیت، یہ تمہارے انداز کی شگفتگی، یہ تمام چیز میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا سب ہم نے بنایا ہے اور یہ تمام ہمارا ہی نام ہے. اس کے لیے تم نے کوئی سجدے یا ریاضت نہیں کی تھی کہ جس پر ہم خوش ہو کے تمہیں اتنی خوبصورت شکل ہم نے عطا فرما دی، اتنا بہترین جسم تمہیں عطا فرما دی، اتنی صلاحیت، قوت، استعداد اور جدت فکری تمہیں عطا فرما دی، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے. فرمایا یہ محض ہمارا فضل ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے شکر بجا لاؤ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ تمہیں بنایا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر تمہارے جو انسان اول ہے ان کو ہم نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ ہماری بارگاہ میں برسا برس سے جو فرشتے تسبیح و تحلیل کرتے تھے ان کو ہم نے کہا کہ سب کے سب اس کے سامنے جھک جاؤ. کم اعزاز ہم نے تمہارے ساتھ کیا، کم انعامات انسانوں ہم نے تمہارے ساتھ کیے کہ تمہیں صورت دی، اتنی اچھی شکل تمہیں ہم نے عطا فرمائی ہے، تمہارا جسہ، تمہارا دل ڈول اور تمہارا معاملہ اور تمہاری وسعت و فسعت کو ہم نے اتنے اچھی طریقے سے گویا کہ آراستہ کیا ہے، تمہیں زمین پر استقرار دیا، معیشت کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، بہترین شکل عطا فرمائی، اور ایک عرصہ دراز سے جس تاریخ کو تم نہیں جانتے، ہمارے آسمان اور آسمان بننے سے پہلے ہمارے حضور جس نے ہمارے عرش کو کندھوں پر اٹھائے رکھے، وہ تمام فرشتے جس میں میکائیل ہیں، جبریل امین ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، یہ عظیم ہمارے ملائکہ جو ہمہ وقت ہماری بارگاہ میں سجود میں ہیں، رکوع میں ہیں، تسبیح میں ہیں، تحلیل میں ہیں، سرے منہ یہ ہماری عبادت سے، ہماری رضا سے انحراف نہیں کرتے، یہ ہماری بارگاہ میں تقدس اور اکرام کے نقطۂ عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جب تمہیں ہم نے اپنے لیے پسند کیا اور تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا تو انہی تمام فرشتوں کو کہا کہ اس جدول آدمہ، ہم نے کہا کہ بس اب تو اس کے اکرام اور انعام کو بتانے کے لیے، اے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں، اے میری بارگاہ میں رکوع سجود کرنے والوں، اے ہما وقت میری تسبیح و تحلیل کرنے والوں، میری اطاعت اور فرمان برداری کے اس قدر پابند ہو کہ سر منہ تم اس پہ انحراف نہیں کرتے، انحراف روح گردانی تو درکنار تم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، آؤ آج تم سے بڑی ذات کے سامنے ہم تمہیں سجدے کے لیے جھکا دیتے ہیں. فرمایا کہ انسانوں تم پر ہم نے کوئی کم فضل کیا ہے کہ ہم نے انسان اول حضرت آدم کے سامنے اپنی تمام خدائی کو جھکا دیا، اور اس کو خدائی کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہے. فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، اب سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ سیدنا آدم کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی کرم کرام ہے یہ، اب بھی شکر نہیں لاتے ہو؟ فرمایا ہاں، فسجدوا الا ابلیس، جس طرح ہم نے حکم دیا تھا اس حکم کی کما حقہ تعمیل کی گئی، اور سارے فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، ایک ابلیس اکڑ گیا اور اس نے گویا کہ سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، اللہ فرماتا ہے نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس میں بہت خوبصورت عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت نمبر سورہ آراف کی 11 ہے، اس دور میں بھی فکر موجود ہے جھکنے والوں کی، اڑنے والوں کی، آج بھی وہ وراثت موجود ہے. یہ انسان کی اولین تاریخ ہے، انسان کے تعارف میں، اور خیر و شر کا تعارف جو ہو رہا ہے، خیر وہ ہے جو رب کے حکم کے سامنے جھک جا رہی ہے، اور شر جو ہے وہ اپنی انانیت میں اکڑ جا رہی ہے. آج بھی خیر و شر کے اندر یہی چیز موجود ہے. خیر و شر آپ نے تو سن لیا کہ خیر کا تعارف کب ہوا؟ کہ خدا کے حکم پہ جھک جانا وہ خیر ہے، خدا کے حکم کو بجا لانا وہ خیر ہے، خدا کے حکم کے سامنے تکبر اور غرور و نخوت کے ساتھ اکڑ جانا وہ ہے شر. لیکن خیر و شر کا نام تو آپ سمجھ گئے، کیفیت تو آپ سمجھ گئے، لیکن اس کو جانچا کیسے گیا، اس کا صدور کیسے ہوا، اس کا تعارف کیسے ہوا؟ وہ نبی کے سامنے ہوا، وہ نبی کے سامنے ہوا. خلاصہ یہ نکلا کہ جو نبی کے سامنے جھکتے چلے گئے اسے خیر کہا گیا، اور جو نبی کے سامنے اکڑتا چلا گیا اسے شر اور ابلیس کہا گیا ہے. اور آج بھی بلکہ قیامت تک یہ تمام چیزیں جاری رہیں گی کہ جو نبیوں کے ادب و تعظیم کے اندر جھکتے چلے گئے، انہیں ان کے فطرت اور ان کی گھٹی کے اندر ملائکہ کی وہ وراثت ودیت کر دی گئی ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ جو نبیوں کی تعظیم و تکریم بجا لائے، نبی سے مثلیت اور اپنے لیے برابری کا تعلق قائم نہ کریں بلکہ انبیاء کے ساتھ فضیلت اور اپنے سے افضل ہونے کا تعلق قائم کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعظیم بجا لائے. اور اسی کے مقابلے میں شر اور شر کے محرکات وہ ایسے ہیں کہ جب نبیوں کی بات آتی ہے تو وہ نبی کے فضائل اور کمالات کو چھوڑ کر وہ انانیت کو لے آتے ہیں, نبی سے برابری کے تصور کو لے آتے ہیں. تو جہاں نبی سے برابری کا تصور آ جاتا ہے, نبی سے انانیت کا تصور آ جاتا ہے, تو ابلیس ایک جسم اور ایک صورت اور ایک ذات کا نام تو ہے, لیکن جب نبی کے سامنے اکڑنے کی, نبی کو اپنے جیسا سمجھنے کی, نبی سے مثلیت پر آنے کی, نبی کے برابر آنے کی, نبی کے سطح پر پہنچنے کی جب یہ گندی فکر پیدا ہوتی ہے تو اسی کو ابلیسیت کہا جاتا ہے, اسی کو شر کہا جاتا ہے. یہ آیت اپنے اندر عقیدے کی بہت بنیاد اور بہت بڑی حقیقت رکھتی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ آیت نمبر 11 اور 12 جو اپنے اندر سارے عقیدے کو سمیٹے ہوئے, ہمارا روزہ, ہماری زکات, ہماری نماز, ہمارا اللہ اللہ کرنا, سب اس آیت کے اندر موجود ہے. جس نے اس آیت کو سمجھ لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. جس طرح کہا گیا نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ تصور جو یہاں سے پیدا ہوا یہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہے کہ ابلیس نے ایک عرصہ دراز سے رب کریم کی عبادت کی لیکن اس کے اندر شر کہیں پوشیدہ تھا جس کو صرف خدا جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا. ابلیس کے اندر خباثت اور خناسیت کہیں پر موجود تھی جس کو خدا جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا. اگر اس کو پہلے دربار سے راندہ کر دیا جاتا, بھگا دیا جاتا, بھاگ جا, تیرے اندر شر موجود ہے, تیرے اندر خناسیت اور تیرے اندر شیطانیت اور شر موجود ہے, نکل جا, تو کوئی لوگ کہتے کہ بھائی اس نے اظہار کب کیا تھا جو اس کو نکال کر بھگا دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے شرارت کو نکالنے کے لیے اور ملائکہ کے لیے کامل خیر بتانے کے لیے کہ یہ ملائکہ جو ہے یہ کامل خیر ہے, یہ میرے حکم سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتے, تو مقام ملائکہ کو واضح کرنے کے لیے اور ابلیس کے شر کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب آدم کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کو. اب خیر وہ ہے جو رب کی محبت میں چلے, شر وہ ہے جو رب کی محبت سے منہ موڑے. تو رب کی محبت کا اظہار کب ہوگا؟ تو رب نے اپنی محبت کی کسوٹی آدم کو بنا دیا, فرما اب جو اس کو چاہے گا وہ میرا ہے اور جو اس سے گھوم جائے گا وہ میرا نہیں ہے. اب یہی اللہ رب العالمین نے انبیاء کاملین میں رکھا اور بدرجہ اتم اس کی اصل شخصیت جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام راضی نے یہ فرمایا وہ سجدہ جو تھا وہ اصلا حضرت آدم کو نہ تھا. امام راضی نے قول یہ بھی کیا کہ وہ سجدہ جو تھا وہ اصلا آدم کو نہ تھا بلکہ جبین آدم میں نور محمدی کو تھا, بلکہ جبین آدم میں نور محمدی کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بر صغیر کے علماء نے اس قول کو رد نہیں کیا. اس سے افسانے, اس کے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دینے والے مبالغے سے تعبیر نہیں کی. یہ بات بر صغیر کی عظیم علمی شخصیت حضور حکیم الامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی قبول کیا. اس عظیم چیز کو امام اہل سنت حضور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے بھی اس چیز کو قبول کیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, بر صغیر کی وہ عظیم شخصیت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بر صغیر کی وہ عظیم شخصیات ہے کہ جنہوں نے جو عرب کی تعلیمات کا آئینۂ حق ہے, جو دین پہنچانے کے لیے عرب کی تعلیمات کا برزخ ہے, ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہند اور عجم میں علم کو پہنچایا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ بالکل زوال پر ہے, یا جناب جہاں پر اکبر جو ہے اپنی خدائی کے, اپنے نبوت کے دعوے کرا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے, وہیں پر یہی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں. اور علماء نے لکھا, غیر مقلدین ہو یا مقلدین ہو, تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب ہند کی سرزمین سے اکبر جیسے ناپاک وجود نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلی شخصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ کو زندہ رکھنے کے لیے جو پیدا ہوئی ہے ہند کی سرزمین پر, وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعے ہر گھر گھر کے اندر حضور کی محبت کی شمع کو زندہ رکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرہند کے اندر مجدد الفسانی قیوم زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہیں. یہ دونوں پیر بھائی ہیں, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الفسانی, یہ دونوں پیر بھائی ہیں, ایک ہی پیر سے مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے, لیکن دونوں کے تبلیغ کے انداز جدا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے وہ رسم ادا کی ہے کہ نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری,
یہ مقام تھا مجدد الغسانی علیہ رحمت کا. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مسند تدریس پر بیٹھ کر حضور کی حدیث کا تحفظ کیا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آتا ہے جہاں پورا بر صغیر شیعت کے جکڑے میں آ چکا ہے اور سنیت اور صحابہ کی تعظیم اور اہل بیت کے مقام پر لان تان کی جا رہی ہے. تو اس وقت صحابہ کی حرمت و ناموس کی جس شخص نے پاسداری کی اور اس کا تحفظ کیا اور اہل سنت کے گرد اپنے بازو کو پھیلا کر شیعت کی ناپاک تعلیم سے اہل سنت کو بچایا وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور اس کے بعد کا جب دور آیا کہ جب خارجیت نے حملہ کیا مسلمانوں پر اور حضور کی محبت, یہ تو صحابہ کی محبت نکالنے کی بات تھی, یہ تو اہل بیت کی محبت نکالنے کی بات تھی, ایک تو سرے سے قرآن کو ختم کرنے کی بات تھی. جب بر صغیر میں یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ سرے سے قرآن و حدیث کو ختم کر دیا جائے تو ادھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الغسانی جیسی شخصیت نے کردار ادا کیا. اور جب بات چلی کہ صحابہ اور اہل بیت کے ناموس اور قدروں کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے تو وہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کردار ادا کیا. جب بات ایک فرقے کی یوں آئی کہ جب خارجیت نے بر صغیر کو جکڑ دیا اور بات یوں آئی کہ اب لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت اور حضور کی مدحت کو نکال دیا جائے تو وہاں پر دو شخصیت نے لوگوں کے ایمان کو بچایا. ایک خیر آباد کی عظیم شخصیت حضور شاہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ, ایک بریلی کے تاجدار امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے عقیدے کا تحفظ کیا. یہ بالتدریج مجددین کا سلسلہ رہا ہے. تو میں یہاں پر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سجدہ تھا جس سے ابلیس نے انکار کیا, حضرت امام راضی کہتے ہیں دراصل یہ سجدہ نور محمد کو تھا جو جبین آدم میں موجود تھا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس نظریے کی تائید کی ہے. شاہ صاحب میں انشاءاللہ اس کی تشریح اس کو اس طرح طویل کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن آگے آنے والے مضمون کے لیے تازہ ہو جائے اور کہیں خشک اور بیدار نہ ہو جائے. اس لیے یہ واقعات بیان کر کے آپ کے اندر میں ذرا جاذبیت پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو اصل موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا. آئیے حضور سلام پڑھ لیجئے. کہا نہیں پڑھتے. اچھا نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ چلے جائیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ جائیے. یہ کون سا طریقہ ہے کھڑا ہو کر سلام کرنا؟ ہم نے کہا یہ عادت غلط ہے, نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھے, نبی کا نام نہیں چومنا چاہتے نہ چومے, نبی کا میلاد نہیں منانا چاہتے نہ منائے, کوئی مسئلہ. یہ تو یہودیوں کا طریقہ, یہ تو کنہیا کے جنم سے تشبیہ. ہم نے کہا یہی ابلیسیت ہے, یہ وہ پرانی وراثت ہے جو پھڑک کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح میں آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا کہ حضور کی نسبتوں کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جس طرح کے ہندو کنہیا کے جنم کے لیے اس کی ساری سوغات اور اس کی ترتیب اور اس کی منقبت بناتے ہیں, مسلمان اس کو تشبیہ دے کر کہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو یہ نسبت حاصل ہے, تو یہ وہی فکر ہے جو ابلیس نے حضرت آدم کے سامنے پیش کی تھی. اور آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اس شاپ کا ایک ذریعہ ایسا ہے وہ کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں, وہ کہتا میرے آقا کی شان ظاہر ہو رہی ہے, بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ حضرت جبریل کی وہ پارسائی ہے جس کی وراثت اسے نصیب ہو رہی ہے اور جس کی امانت اسے مل رہی ہے. یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو ہم تاریخ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے دہلی کو چھوڑ کر کچھ دن حرمین شریفین میں گزارے. اور جب آپ حرمین شریفین پہنچے تو وہاں پر آپ نے عبادت و ریاضات, کبھی مکہ مکرمہ کبھی مدینہ منورہ, حج میں آپ کا وقت عرفات منا وغیرہ کے اندر بسر ہوتا تھا. تو جب آپ لوٹ کر آئے تو اللہ رب العالمین نے علم ظاہری کے ساتھ آپ کو علم باطنی کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ان کے الفاظ العارفین آپ دیکھ سکتے ہیں, انتباہ فی سلاسل اولیاء دیکھ سکتے ہیں. اگر ناد علی پڑھ دیا جائے تو لوگ چڑھ جاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مشکل موجود ہو جائے تو ناد علی پڑھنا چاہیے. یہ ان کے وظائف اور کردار میں ہے, یہ ان کے خصائل و اوتار کے اندر ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں نے خود دیکھا کہ یہ فیض سیدنا علی سے چلتا ہوا آیا ہے, اور یقینا جس کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت جتنی بڑھتی چلے جائے گی اس کے اندر باطنی علوم کا فیضان اتنا اندھیلتا چلا جائے گا. تو یہ شیعت نہیں ہے, اہل سنت کا ایک خاص نظریہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے گویا کہ ذکر فرمایا ہے. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب اور آپ کے صاحبزادے خود اس بات پر بڑے مستعد رہے ہیں. دس محرم کو خود حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت جن کے شاگردوں میں فضل خیر آبادی جیسے کا نام آتا ہے, فضل خیر آبادی کی ایک یا میں شان بتاؤں علمیت میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے. جب اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھی کہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد بنا دے, تو اس وقت حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا اور فرمایا کہ یہ حضور کے ختم نبوت کا انکار ہے کہ اگر کروڑ محمد بن جائیں گے تو خاتم النبیین کون ہوگا. تو کہا خدا ایسا کر نہیں سکتا. فرمایا نہیں, کیا خدا خود دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ ممکن پر قادر ہے، یہ محال چیزیں ہیں، یہ اللہ کی شان نشانی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو تخلیق دیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد عربی پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اگر دو سے چار محمد پیدا ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین کس کو کہا جائے گا؟ تو اس وقت علامہ خیرآبادی علیہ رحمت نے یہ فتویٰ صادر فرمایا، فرمایا نظریہ غیر اسلامی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اسماعیل دہلوی کی اسی ایما پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ قادیانی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے لیے جس نے پھاٹک کھولا اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کے لیے پھاٹک جس شخص نے کھولا ہے وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے، جن کو آپ بغلگیر کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرزا کے لیے دروازہ کھولا تھا، مرزا کے لیے دروازہ کھول کر یہ بات لکھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو سرکار کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا، یہ دیوبند کے پرنسپل قاسم نانوتی صاحب نے بات کی تھی، انہیں کے استاد اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ خدا چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے، اور مرزا نے اسی پر پرواز کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت گرامی، تو یہ ساری چیزوں کا سبب باب علماء حق نے کیا، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کا ہی رد کر دیا، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور جیسا کوئی پیدا ہو جائے، یہ محال ہے، یہ امتناع نظیر ہے، حضور کی مثال پیدا ہو ہی نہیں سکتی، حضور جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اگر حضور جیسے پیدا ہونے کا تصور لازم آ جائے تو قرآن کی کئی آیتوں پر جھوٹ کا الزام آ جائے، سارا نظام بدل کر رہ جائے گا۔ رحمت العالمین آپ کس کو کہیں گے، پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ خاتم النبیین کس کو کہیں گے، پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ دونوں کو اگر محمد قرار دے دیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے نظریہ ہی غلط ہے۔ تو فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی جلال یہ ہے، اور ان کی ادبی خدمات میں مرزا غالب ان کے شاگردوں میں سے ہے، یہ ان کی ادبی گویا کہ خدمات میں سے، اور بر صغیر کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم دہلی میں آئے، ہمارے دادا حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم نے دیکھا کہ اہل سنت کے تین سے چار گھری تھے، یہ میں ان کا ملفوظ نہیں سنا رہا، کیونکہ ایک ہوتے ملفوظات اور ایک ہوتے فتاوا۔ ملفوظات یہ کہ میں اور آپ کہیں نجی محفل میں بیٹھ جائیں اور میں نے فرط جذبات میں کوئی بات کہہ دی اور میرے کسی شاگرد نے اس کو لکھ لیا اور بعد میں شائع کر دیا، تو میں اس پر قابل گرفت نہیں، نہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ملفوظات سے فضائل تو لیا جا سکتا ہے، احکام صادر نہیں ہوتے، ہاں تصنیف جو ہوتی ہے بندے کی تحریر، اس سے اس کا نظریہ اور عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر شاہ صاحب کے ملفوظ نہیں فتاوے پیش کرتا ہوں، فتاوی غیزی میں موجود ہے، کہتے ہیں جب ہم آئے ہیں دہلی، ہمارے دادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت، تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو بڑے ہم نے دیکھا کہ دہلی کے اندر اہل سنت کے گھر بہت کم تھے، تین چار گھر تھے، کہا اہل تشیع کا بڑا زور تھا۔ خود لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ صاحب تلوار بڑی اچھی چلانا جانتے تھے، وہ اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے تلوار ساتھ میں لے جاتے کہ کہیں کوئی شخص ان پر حملہ نہ کر دے، کہیں دوسرے مذہب والا ان پر جان لیوا حملہ نہ کر دے۔ یہ خود سارے واقعات اور اس کے جغرافی حقائق کو شاہ صاحب خود بیان فرماتے ہیں، لیکن فرماتے اتنا ہونے کے باوجود، لیکن دس محرم جب بھی آتا فقیر اپنے دارالعلوم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ شہداء کربلا کی محفل منعقد کرتا۔ یہ عقیدہ نظریہ ہے جس کو آج ہم بدعت اور نیاز اور نظر و نیاز حرام ہے فلانا ہے، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگوں کے راستے کو کس نے چھوڑا؟ ذرا اس آئینے میں آپ دیکھ لیجئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز حسین بناتا تھا، یہ ان کے فتاوے میں موجود ہے، جو ترجمہ بھی اسی مکتبہ فکر نے کیا ہے جو اسے حرام کہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ صرف کتاب بیچنے کے لیے آپ نے ترجمہ بھی کر ڈالا، تو بزرگوں کی کتابیں بیچ کر پیسہ لے لینا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ان کا عقیدہ لینا چاہیے، پہلے ان کا نظریہ لینا چاہیے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز حسین بناتا ہے، اور عین جب فاتحہ کا وقت آتا ہے تو فاتحہ دینے سے پہلے خود بھی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ یا حضور پر سلام کہنے کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، میں نے کہا شاہ صاحب تو آپ کی سند حدیث میں بھی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لیتے تو آپ کی زبانیں بھی نہیں تھکتی، اور آپ کہتے کہ وہ ہمارے روحانی آبا اجداد ہیں، تو میں نے کہا روحانی آبا اجداد کا کوئی عقیدہ بھی لینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ اگر یہی بات ہم کہیں تو ہمیں آپ دین سے باہر پھینک دیتے۔ انصاف کی بات عرض کرتا ہوں، اتحاد کی بات عرض کرتا ہوں، تو چاہیے یہ کہ اپنی انا اور اپنی شیخیت اور اپنی ملائیت کو غلبہ نہ دیا جائے، بزرگوں کا جو طریقہ آیا اس کو لے کر چلا جائے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر سلام پڑھتا ہے، صرف سلام نہیں بلکہ شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اس میں راحت و فرحت اور فرمایا کہ کیفیت بھی پاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فاتحہ دیا جاتا ہے اور شہداء کربلا کے نام پر گویا کہ نیاز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محبی سے دہلوی علیہ رحمت، آخر میں وہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا درس قرآن کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا مکہ مکرمہ، عین 12 ربیع الاول کی شب تھی، کہتے ہیں کہ جب میں اپنے حجرے سے حرم خدا کی طرف آنے کے لیے نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ جناب آسمان سے رات کے اندھیرے میں اتنی کثرت سے نور اتر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج کی کرنیں اتر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے پہنچا، یہ عالم کشف کا مشاہدہ پیش کرتی ہوں، یہ باطنی لطائف کے انوار و تجلیات کے معائنے کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ محفل کسی اور کی نہیں تھی، حضور کے مولود پڑھنے والوں کی تھی، حضور کی نعت پڑھنے والوں کی تھی، اور جو انوار و تجلیات اتر رہے تھے وہ محض نور نہیں بلکہ وہ فرشتے تھے جو اللہ ان پر اتار رہا تھا۔ تو چلو اگر چراغے کے طور پر نہ تو مسجد میں کم سے کم ایسی محفل تو کر لی جائے تاکہ بزرگوں کا نام لیا جائے تو کچھ اس سے دیانت بھی ثابت ہو۔ میرے قول سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس میں دم بخود اور اس میں جرت کسی کو نہیں جو انکار کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انانیت کو فنا کریں اور چلے انہیں کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کا فہم دے۔ کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم نے کہا بزرگوں کے طریقے سے پڑھائی، اپنے طریقے سے نہیں، جس طرح قرآن پرانے لوگوں نے سمجھایا ایسا سمجھائیے، اپنے طریقے سے نہ سمجھائیے ورنہ ہم آپ سے بیزار ہیں۔ قرآن ایسا نہیں کہ آپ اپنی تفسیر کر کے سمجھائیں، قرآن آپ سمجھائیں رسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء سے، علماء ربانیین سے۔ آپ کی تفسیر کو ہم نہیں مانتے، مانتے ان کی تفسیر کو جن کی زنجیر گنبد خضرا تک جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا دیانت کے ساتھ فہم عطا فرمائے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے کہ جو ہم زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کہاں تک گرفت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو مستنیر فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ آراف کی آیت نمبر 11 اور 12 کے مفہوم کی دوسری قسط انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔